الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. فذكر، سو آپ نصیحت کرتے رہیے. فما انت بنعمت ربك بكاهن ولا مجنون، اس لیے کہ آپ اپنے پروردگار کی نعمت سے نہ کاہن ہیں اور نہ مجنون. ام یقولون شاعر، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں؟ نتربص به ریب المنون، ہم اس پر انتظار کر رہے ہیں موت کے حادثے کا. قل، آپ فرما دیجئے تربصو، تم انتظار کرو. فإنی معکم من المتربصین، پس بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. ام تأمرهم احلامهم، کیا انہیں ان کی عقلیں حکم کرتی ہیں؟ بہذا، اس بات کی. ام هم قوم طاغون، یا یہ سرکش لوگ ہیں؟ ام یقولون تقوله، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے؟ بل لا یؤمنون، بلکہ یہ تصدیق نہیں کرتے. فلیاتو بحدیث مثلہ، پس چاہیے کہ یہ لوگ لے آئیں اس کے مانند کوئی بات، ان کانو صادقین، اگر وہ سچے ہوں. کفار مکہ اور مشرکین مکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حق تعالی شانہ کے وجود، حق تعالی شانہ کی توحید اور مرنے کے بعد کی زندگی اور مرنے کے بعد کی زندگی میں جزا اور سزا کے مسائل سنتے تھے، تو یہ باتیں چونکہ ان کے نظریات کے خلاف تھیں اور وہ ان باتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ عوام بھی ان باتوں کو قبول کر لیں، اگر خود قبول کر لیتے ان باتوں کی حقانیت کو سمجھ لینے کے باوجود تو ان کی چودراہٹ ختم ہو جاتی، اصل جو رکاوٹ تھی وہ جاہ، اپنی بڑائی، اپنی کرسی، دل سے تو سب کچھ سمجھ رہے تھے اور دل سے سب کچھ مان بھی رہے تھے اور دلوں میں ہر چیز کا یقین بھی ہو چکا تھا، لیکن رکاوٹ جو تھی وہ یہ کہ اگر ہم نے ان باتوں کو تسلیم کر لیا تو ہماری بادشاہت کا کیا، ہماری چودراہٹ کا کیا؟ ابو جہل عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی بڑا تھا، ابو لہب بھی کافی بڑا تھا، یہ سب سرداران قریش تھے، اور اپنے سے چھوٹے اپنے بھتیجے کو نبی مان لینا، رسول مان لینا، اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا تھا؟ وہ دنیاوی اعتبار سے سمجھ رہے تھے، اور شیطان انہیں بہکا رہا تھا، ہوتا یہی ہے، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی کسی حکم کو پورا کرنے کا وقت آتا ہے، سب سے پہلے ایمانیات اور اس کے بعد اعمال، تو ایک غیر مسلم جب ایمان قبول کرنے کے مرحلے پہ آتا ہے تو پتہ نہیں کیا کیا خیالات گزرتے ہوں گے، ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا، بیوی کو چھوڑ دینا پڑے گا، شوہر کو چھوڑ دینا پڑے گا، بچوں کو چھوڑ دینا پڑے گا، ہو سکتا ہے نوکری بھی چھوڑنی پڑے، اور ہو سکتا ہے کہ پکڑ دھکڑ بھی ہو، مار پیٹ بھی ہو، پرسیکیوشن بھی ہو، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ بھی ہونے والا نہ ہو، خیالات آتے ہیں، اور جب ایک شخص مومن ہو جاتا ہے تو مومن ہونے کے بعد دوسرے بہت سارے خیالات آتے ہیں کہ اگر میں نے زکات ادا کر دی تو یہ نقصان ہوگا اور یہ نقصان ہوگا، اگر میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھا تو یہ نقصان ہوگا اور یہ نقصان ہوگا، اور اعمال کے لیے علم کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو اب یہ سامنے رکاوٹ میں آ جاتی ہے کہ ہمارے امام صاحب تو عمر میں مجھ سے بہت چھوٹے ہیں، ان کے سامنے بیٹھوں گا تو میری عزت کا کیا، لوگ امام صاحب کو بڑا سمجھیں گے اور مجھے چھوٹا، وغیرہ وغیرہ، تو کفار مکہ اور مشرکین مکہ بھی سب کچھ سمجھ رہے تھے، جو بڑے لوگ تھے خاص طور پر، اس لیے کہ بڑے لوگ سمجھدار ہوتے ہیں، انہوں نے زمانے کے نشیب و فراز اونچ نیچ کو دیکھا ہوا ہوتا ہے، عقل بھی ان کے پاس عوام سے زیادہ ہوتی ہے، تو ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اگر ہم نے نبی کی نبوت کو تسلیم کر لیا تو یہ تو بہت اونچا منصب ہے، پھر ہماری تو کوئی حیثیت نہیں رہے گی، حالانکہ یہ بات نہیں ہوتی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چھری چلانے کا فیصلہ کر لیا اپنے بیٹے کی گردن پہ تو کیا کیا خیالات آئے ہوں گے، لیکن ان خیالات میں سے ایک بھی وجود پذیر نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. تو اکثر مرتبہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ صرف خیالات ہی ہوتے ہیں کہ حج کے لیے جائیں گے تو پتہ نہیں پیچھے بچے اکیلے کیسے رہیں گے، فیکٹری کا کیا ہوگا، دکان کا کیا ہوگا، مدرسے کا کیا ہوگا، میں مہتمم ہوں، میری اسکول کا کیا ہوگا. اور پھر آگے حج بہت مشکل عبادت ہے، مجھے مسائل معلوم نہیں، میری صحت ٹھیک نہیں رہتی. حالانکہ جب پھر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. کسی کا شاگرد بننے میں ایسے بہت سے خیالات آتے ہیں، کسی کا مرید بننے میں ایسے بہت سے خیالات آتے ہیں کہ میں چھوٹا ہو جاؤں گا، میری اس وقت جو حیثیت ہے کسی کے تابع ہو جاؤں گا. یہ جتنے بھی کام ہمیں کرنے ہیں، ایمانیات اور اعمال، یہ کرنے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. بھلا اللہ کو راضی کرنے والا بھی کبھی چھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ جو پوری دنیا کو کنٹرول کرتا ہے، پوری کائنات کو کنٹرول کرتا ہے، عزت اور ذلت کے خزانے صرف اس کے ہاتھ میں. تو جو اس کو راضی کرے، اس کو وہ ذلت میں مبتلا کرے اور عزت سے محروم کرے، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ تصویر شیطانی ہے، یہ تزیین شیطانی ہے. اس کو اچھی طرح سمجھ لو میرے بھائیوں اور میری بہنوں. دین کا کام جب بھی کرنے کا وقت آتا ہے تو شیطان ذہن میں ایسے ایسے منفی نیگیٹو نقشے لاتا ہے کہ انسان آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹنے لگتا ہے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی شانہ کے وجود کی باتیں کرتے تھے، توحید کی باتیں کرتے تھے، شرک کی نفی کرتے تھے، اور مرنے کے بعد کی زندگی کا اثبات کرتے تھے، اور مرنے کے بعد کی زندگی میں اچھے کام کرنے والوں کو جو بدلہ ملنے والا ہے اور نافرمانوں کو کی جو پکڑ ہونے والی ہے، ان کو بیان کرتے تھے، تو ان کے دل دماغ میں بات اترتی تھی. اور ان کو یہ خطرہ بھی رہتا تھا کہ ہمارے دل دماغ میں جب یہ باتیں اتر رہی ہیں تو عوام سارے تو بیوقوف نہیں ہوتے، ان میں بھی تو کچھ ہوشیار ہوں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو اس لیے قبول نہیں کر رہے ہیں کہ ہم ان سے چھوٹے نہ ہو جائیں، ہماری چودراہٹ ختم نہ ہو جائے، ہماری لیڈرشپ ختم نہ ہو جائے، مگر ہم ہماری حد تک ان کو قبول کرنے سے بچ کر رہے اور عوام پر ہم نے کڑی نگرانی نہیں رکھی، اور عوام نے اگر ان کی بات قبول کرنا شروع کر دیا اور عوام ان کے پیچھے چلنے لگ گئے تو بغیر رعیت کے چودراہٹ کیسی. اس لیے ان کی بھی ذہن سازی کرنی چاہیے کہ وہ اس رخ پہ نہ جائے. اسی کا نام ہے پروپیگنڈا. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں، دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب کو اس کا سامنا کرنا پڑا ہے. پروپیگنڈا، مس انٹرپریٹیشن، یہ مس انٹرپریٹیشن کہ غلط باتیں لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا جاننے کے باوجود، تو وہ لوگ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن سے متاثر ہوتے تھے، آپ کی باتوں سے متاثر ہوتے تھے، کلام اللہ ہے، کیسے متاثر نہیں ہوں گے، اور ایک ایک بات عین عقل کے تقاضوں کے مطابق. اگر کوئی بات عقل میں نہیں آتی وہ اس وجہ سے کہ عقل فاسد ہے، خراب ہے، ورنہ ہے عقل کے مطابق. جیسے سیب ہے وہ طبیعت کے موافق ہوتا ہے، کیلا ہے طبیعت کے موافق ہوتا ہے. اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے یہ چیزیں تو ہمارے جسم کی فوائد کے لیے تیار کی ہیں، لیکن اگر کسی کو کیلے کا فائدہ نہیں پہنچتا تو کیلے کا قصور نہیں، اس کی طبیعت کا قصور ہے، اس کی طبیعت میں کوئی اب نارمیلٹی ہے، کوئی الرجی ہے. تو یہ دین فطرت ہے، عین عقل کے مطابق. تو किसी चीज की लॉजिक समझ में नहीं आएगी, लेकिन वो चीज जब सुनता है आदमी और वो बीमार ना हो तो उसे बिल्कुल वो ठीक लगती है, दुरुस्त लगती है, सही लगती है, उस पर इश्काल वारिद नहीं होता, क्वेश्चन मार्क वारिद नहीं होता। तो वो भी सुनते थे, अवाम भी सुनते थे। अब ये है कि मुतासिर होंगे तो क्या, तो फिर वो प्रोपेगंडा करते थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों को दूर रखने के लिए कुछ हरबे इख्तियार करते थे। और उन हरबों में से एक हरबा ये था कि ये काहिन है, काहिन। दूसरा हरबा ये था कि ये मजनू है। तीसरा हरबा ये था कि ये शायर है। और चौथा हरबा ये था कि ये जिस कलाम को तुम्हारे सामने बयान कर रहे हैं ये आसमान से नहीं उतर रहा है, इन्होंने खुद लिखा है, खुद गढ़ लिया है। जैसा जैसा मौका वैसी वैसी बात। या यूं समझो कि जैसा जैसा मौका वैसी वैसी बात नहीं, दुश्मन दुश्मनी में ऐसा मगलूबुल हाल हो जाता है और ऐसा डेस्परेशन में आ जाता है कि तरह तरह की बातें बयान करता रहता है और उसे यह एहसास भी नहीं होता कि इस वक्त जो मैं बात बयान कर रहा हूं वो गुज़िश्ता कल की बात से टकरा रही है। बस किसी तरह लोग मोहम्मद के पास न जाए, मोहम्मद के करीब न जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके करीब न जाए, उनकी बात न सुने। इसलिए अगर उनके करीब चले गए, उनकी बात सुन ली, तो हकीकत वाशगाफ हो जाएगी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की नीयत से निकले थे, लेकिन जब कुरान मजीद की तिलावत सुनी, ताहा मा अनज़लना अलैकल कुरान लितश्का इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा तंज़ीलन मिम्मन खलक़ल अर्ज़ वस्समावाति अल-उला, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अरबी जुबान के एतबार से भी बहुत आला कलाम ये, तो लिटरेरी स्टैंडर्ड पर भी ये बहुत आला, फसाहत और बलागत में बहुत आला, और उस जमाने का तकरीबन तकरीबन हर शख्स फसीह व बलीग था। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मौजजा दिया गया कि फसीह व बलीग लोग हैं, इनके सामने जब यह कुरान पढ़ा जाएगा तो वो समझ जाएंगे कि यह किसी इंसान का लिखा हुआ नहीं है। तो इसको कुरान मजीद को जिन अल्फाज से और जिस तरह से कंपोज किया गया है उस एतबार से भी बहुत आला और कंटेंट्स के एतबार से भी बहुत आला। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के कानों में जब ये कुरान मजीद की आयत पढ़ी और उन्होंने हक समझने की नीयत से सुना, बायस्ड होकर के जब कोई किसी की बात को सुनेगा तो फिर उसे हिदायत नहीं मिलती, तालिब बनना पड़ता है कि मैं देखूं इस कलाम को कि क्या इसमें कोई हक्कानियत है या नहीं। ये नहीं कहते कि तालिब का माना यह कि हक समझ करके सुने, नहीं, हक है या नहीं मैं इंसाफ के साथ इसको सुनूं तो फिर वो सही नतीजे पर पहुंचेगा। इसलिए कि उसकी अकल के सामने कोई इनाद का, जिद का, दुश्मनी का, प्रेजुडिस का हर्डल नहीं है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये आयात सुनी या पढ़ी खुद उन्होंने वरक उठाकर, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा दो, इसलिए कि मैं भी उनका गुलाम बनना चाहता हूं। सौदा के लिए बाजार गए हम तो बाजार में किसी को खरीदने के लिए गए थे, किसी गुलाम को खरीदने के लिए गए थे, لیکن جب بازار میں گئے تو غلام نے ہمیں ہی خرید لیا. ہم تو غلام خریدنے کے لیے گئے تھے مگر بازار میں پہنچے تو غلام نے ہمیں خرید لیا. تو ہم تو شہید کرنے کے لیے گئے تھے مگر ہم ہی شہید ہو گئے. قتل کرنے کے لیے گئے تھے ہم ہی قتل ہو گئے. سودا کے لیے بازار گئے ہم, ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار ہوئے ہم. تو وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون. بھائی جب یہ قرآن پڑھا جائے تو مت سنو, نمبر ایک. نمبر دو, اگر ہمارے سامنے ہی پڑھا جائے تو لغویات میں مشغول ہو جاؤ, شور بکور کرو تاکہ کانوں میں آواز نہ آئے, غور و فکر کرنے کا موقع نہ ملے. اور اگر کوئی مانتا نہیں ہے تو روکنے کے لیے ہتھکنڈے استعمال کرو. اس میں سے ایک ہتھکنڈا یہ ہے کہ یہ کاہن ہے, دوسرا ہتھکنڈا یہ ہے کہ یہ مجنون ہے, تیسرا ہتھکنڈا یہ ہے کہ یہ شاعر ہے, اور چوتھا ہتھکنڈا یہ ہے کہ یہ لکھنے میں بہت ایکسپرٹ ہے. یہ اس کا اپنا کلام ہے اور کلام خود کا ہے مگر اللہ کا کلام بنا کر کے پیش کرتا ہے. جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں, باہر سے مکہ مکرمہ میں لوگ اس زمانے میں بھی بہت آتے تھے, سینٹر تھا کعبے کی وجہ سے, تو ابھی بھی رسوم و رواج کے ساتھ ہی صحیح, غلط نظریات کے ساتھ ہی صحیح لوگ آتے تھے بیت اللہ کی زیارت کے لیے, حج کے لیے. تو جب لوگ آتے تھے تو ان کو کہا جاتا تھا کہ دیکھو ہمارے شہر میں ایک مجنون رہتا ہے تو اس کے قریب مت جانا. اب جب کسی کے بارے میں یہ سنا جائے کہ مجنون ہے, کون قریب جائے گا بھائی؟ پاگل سے ہر شخص ڈرتا ہے. اور وہ مجنون اگر قریب آ بھی گیا اور اس نے بات کرنا بھی چاہا تو آپ نہیں سنیں گے, اور جب وہ بات شروع کرے گا تو ذرا اجنبی بات ہوگی شروع میں, اس لیے کہ وہ تو ایک نئے دین کی بات کر رہے ہیں. تو دو چار جملے سن کر ہی سمجھ جائے گا کہ یہ وہی ہے جو بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے. تو ذہن بناتے تھے کہ مجنون ہے, قریب مت جانا. لیکن اگر کسی نے سن ہی لیا اور متاثر ہی ہوا تو پھر گیا, تو پہلے سے ذہن بنا لیتے تھے کہ وہ کاہن ہے. کاہن کس کو کہتے ہیں؟ کاہن اس کو کہتے ہیں جو جنات سے خبریں لیتا ہے, اور جنات سے خبریں لے کر دوسروں کو وہ باتیں بتلاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں. اس کو تھوڑا اختصار کے ساتھ سمجھ لیجیے. علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ کہانت کی دو قسمیں ہیں, ایک فطری کہانت ہے. فطری کہانت ایک فطری نیچرل کہانت ہے, یعنی نیچرلی ایک آدمی کاہن بون ہوتا ہے, کاہن پیدا ہوتا ہے. اور دوسری قصبی کہانت. قصبی کہانت کا مطلب یہ ہے کہ اسے دوسری چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے. تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس کہانت کا بہت زیادہ رواج تھا وہ اس قصبی کہانت کا تھا, اور اس کا احادیث شریفہ میں بھی ذکر آتا ہے اور قرآن میں بھی اس کا اشارہ آتا ہے کہ جنات جو ہے, جنات وہ جہاں تک پہنچ سکتے تھے پہنچتے تھے, ایک دوسرے کے کندھوں کے اوپر کھڑے ہو کر پورا مینار بناتے تھے, چین بناتے تھے, اور اوپر بادلوں میں جو فرشتے بات چیت کر رہے ہوتے تھے ان کو وہ سننے کی کوشش کرتے تھے اور سن لیتے تھے وہ باتیں, اور اچھی خاصی سن لیتے تھے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اللہ تعالی شانہ نے اپنی حکمت کے پیش نظر کوئی رکاوٹیں پیدا نہیں کی تھی تو اچھی خاصی سن لیتے تھے. تو اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کوئی حکم فرماتے ہیں فرشتوں کو, اس حکم کو سننے کے بعد ایک مرحلے سے گزر کر پھر فرشتے آسمانوں میں آسمانوں سے نیچے اتر کر بادلوں میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے یہ فرمایا ہے, ہمیں یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. تو جتنی سن سکتے ہیں, جتنی یاد رہ سکتی ہے, وہ لے کر کے آسمانوں میں آتے ہیں, زمین پہ آتے ہیں, اور جس جن کا جس انسان کے ساتھ وہ تعلق پیدا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے تابع کرتا ہو, جیسے آج کل کے بہت عامل کہتے ہیں کہ ہم نے جن کو تابع کیا ہے. اب یہ تو سب غیب کی چیزیں ہیں, اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ جن تابع بھی ہے یا نہیں, یا یہ جن کے تابع ہے. یا یہ کہ اپنی ہوا کے تابع ہے, اپنی خواہشات کے تابع ہیں, اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. جو شخص شریعت مطہرہ کو معیار بنا کر چلے گا اسے دنیا میں کوئی دھوکہ نہیں دے سکے گا. شریعت اس کی حفاظت کرے گی اور اللہ اس کی حفاظت کرے گا, کوئی عامل بھی دھوکہ نہیں دے سکے گا. مگر شریعت مطہرہ کی اتباع کرو, یعنی آپ خود عامل بنو, عمل کرنے والے بنو شریعت پر, تو آپ کو اول تو یہ کہ کسی تعویذ گنڈے والے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, اور اگر کسی جگہ پھنس بھی گئے تو اللہ بچا لے گا آپ کو. آپ کا دل کہے گا کہ گڑبڑ ہے, عزت بھی محفوظ رہے گی, پیسے بھی محفوظ رہیں گے, پر ایمان بھی محفوظ رہے گا, عقیدہ بھی محفوظ رہے گا. تو وہ آ کر کے جس کاہن سے تعلق ہوتا ہے اس جن کا, وہ کاہن کو بتا دیتا ہے کہ ایسا ایسا ہونے والا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز لیسٹر میں ہونے والی ہے اور کاہن لندن میں بیٹھا ہوا ہو, تو ان باتوں کو سن کر کے وہ چالاک ہوتا ہے, ہوشیار ہوتا ہے, تو اپنی چالاکی اور ہوشیاری سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس وقت میرے پاس جو آدمی آیا ہوا ہے اس کے ساتھ ان میں سے کون سی بات فٹ ہو سکتی ہے, تو پھر وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. یہ عامل جو ہوتے ہیں, عامل یہ چالاک اور ہوشیار ہوتے ہیں, کچھ صحیح بھی ہیں عامل, اس کا انکار نہیں, لیکن اکثر جھوٹے ہیں. کوئی بابا بنا ہوا ہے, کوئی باپو بنا ہوا ہے, اور ایسا تاثر دلاتے ہیں کہ انسانوں کی تقدیریں ہمارے ہاتھ میں, اور ایسا عوام الناس بھی سمجھنے لگتے ہیں, اتنا سمجھاتے ہیں, اتنا سمجھاتے ہیں علماء کرام, مگر پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ بھی کر سکتا ہے, اللہ نے ان کو یہ پاور دیا ہوا ہے, یہ کینسر کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے. اور جو لوگ اس نظریے کے تابع ہو جاتے ہیں, ایسے لوگوں کی زندگیاں تباہ اور برباد, اور کفر اور شرک میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں لاشعوری طور پر. درس قرآن چل رہا ہے اس لیے میں بہت دور جانا نہیں چاہتا اس موضوع پہ, لیکن یہ چالاک ہوتے ہیں, ہوشیار ہوتے ہیں, اور یہ انسانوں کو پہچانتے ہیں, اور پہچان کر کے ان کی کمزوریوں کو بھانپ لیتے ہیں, ان کے بھولے پن کو بھانپ لیتے ہیں, اور ان سے کھلواڑ کرتے ہیں. یہاں لیسٹر ہی کا ایک بہت پرانا واقعہ ہے. میں جب شروع میں لیسٹر میں آیا تھا, ایک عامل آیا ہوا تھا, نوجوان لڑکا 20-22 سال کا, لیکن رجوع ہوا اللہ کی طرف. رجوع کرنے کے لیے کہتے ہیں تو کوئی رجوع نہیں کرتا. مالک الملک, جس کی قبضے قدرت میں سب کچھ ہے, رجوع کرو اس کی طرف, نہیں وہاں کوئی رجوع نہیں کرتا. جہاں کچھ خرچ کرنا نہیں پڑتا, کوئی رجوع نہیں کرتا, پر عاملوں کی طرف رجوع کرتے ہیں, جہاں لائن میں بھی کھڑا رہنا پڑتا ہے, اپوائنٹمنٹ بھی لینا پڑتا ہے, پیسے بھی خرچ کرنے پڑے ہیں, عورتوں کی عصمتیں بھی لٹانی پڑتی ہے. تو ایک بڈھی عورت تھی, شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور گھر میں جوان بچہ تھا, اس پر کوئی ڈپریشن کا اثر تھا, تو انہوں نے اپوائنٹمنٹ لیا ہوا تھا. جب کمرے میں داخل ہوئے تو یہ تاثر دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمہارے بولے بغیر ہی ہمیں سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے. تو ہوشیار ہوتے ہیں, چالاک ہوتے ہیں, حالات کا جائزہ لے کر کے بھانپنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سچویشن کیا ہے. تو جب یہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے سچویشن اور حالات کو دیکھا اور ان کی سمجھ میں یہ آیا کہ جوان لڑکا ہے, بڈھی ماں ہے, تو بیمار تو ماں ہی ہوگی. بیمار ماں ہوگی اور جوان لڑکا ماں کے علاج کے لیے آیا ہے. اور مشہور تھا کہ بس کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ تو بتا دیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, حالانکہ بتاتا بتاتا کچھ نہیں, وہ ایک آدھ کوئی بات کبھی صحیح نکل آتی ہے. اور وہ بھی سب کو پتا ہے کہ آج کل اکثر بیماریاں کون سی ہے, تو سب کچھ بتا دیا جیسا تھا ویسا ہی. بھائی تھوڑی دیر کے لیے سوچو, کیا سب کچھ ویسا ہی بتا دیا جیسا تھا؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو آپ بھی؟ تو اس نے وہ بڈھی کی طرف متوجہ ہو کر کے کہا کہ خالہ آپ بالکل فکر نہ کریں, آپ کے چہرے کو دیکھ کر میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کو کیا پرابلم ہے. متاثر کرنے کے لیے. وہ بڈھی بھی ہوشیار تھی, وہ وہیں رک گئی دروازے کے پاس اور ڈانٹ کر کے کہا کہ میں تجھے سمجھ گئی ہوں کہ تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میں بیمار نہیں ہوں, میرا بیٹا بیمار ہے, اور کمرہ دروازہ بند کر کے چلی گئی. یہ ہوتا ہے ان کا اللہ سے تعلق پیدا کرو. عملیات کا میں انکار نہیں کرتا, یہ بھی ایک شعبہ ہے لوگوں کی شفا کے لیے, جیسے ہومیوپیتھک علاج ہے, جیسے ہربل میڈیسن ہے, جیسے اکیوپنکچر ہے, جیسے ایلوپیتھک میڈیسن ہے, یہ بھی ہے, مگر مستند تو ہو. کل تک جسے کچھ پتا نہیں تھا آج عامل بن گیا. اللہ سے تعلق پیدا کرو اور اللہ سے مانگو, اور اللہ سے مانگو اور اسے کہ شفا دینے والا وہی ہے. اور اگر کسی مصلحت سے اللہ جل جلالہ عم نوالہ شفا میں تاخیر کر دے تو صبر کرو, ڈاکٹروں کے پاس جاؤ, چیک اپ کراؤ ہاسپٹل میں, بیماریوں کو ڈھونڈو, اور بیماری نہ ملے تو کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں. تو کاہن جو ہے, کاہن ایک تو فطری کاہن ہوتا تھا, تو فطری کاہن کا یہی کہ اسے یہ ایکسپرٹیز ہوتی ہے کہ وہ حالات کو بہت جلدی سمجھ جاتا ہے اور سمجھ کر کے وہ بتلاتا ہے, اور اس کے پاس ایسی ایکسپرٹیز ہوتی ہے کہ حقیقت تک بھی پہنچ سکتا ہے بہت سے امور میں. تو اس کے ساتھ کچھ ملا جھلا کر وہ بولتا ہے تو کئی باتیں صحیح نکل آتی ہیں. اور ایک کسبی ہوتا ہے, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, کبھی ستاروں میں دیکھ کر کے بتاتا ہے, سٹارز کو دیکھ کر کے, اور کبھی جن کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری تشریف آوری کے بعد اب یہ جنات جو ہے ایک دوسرے کے کندھے کے اوپر چڑھ کر اوپر تک جاتے تھے اور سننے کی کوشش کرتے تھے, تو میری وحی کی حفاظت کے لیے کہ اس کے اندر کوئی مخل نہ بنے, اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے اس سلسلے کو روک دیا ہے. اور اب ہوتا یہ ہے کہ جب شریر جنات اوپر تک جاتے ہیں کبھی کبھار, تو آگ کا ایک گولا ان کی طرف پھینکا جاتا ہے, بم پھینکا جاتا ہے, تو اس میں کچھ زخمی ہو جاتے ہیں, کچھ ہلاک ہو جاتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ وہاں تک پہنچتے ہیں, ابھی ایک آدھ بات سنتے ہیں, ایک آدھ بات یا دو چار باتیں, تو وہ گولا جب ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ نیچے والے کو بتاتا ہے. اب وہ جو کچھ اس نے سنا تھا اس میں سے آدھی بتائی آدھی رہ گئی, وہ نیچے والے کو, وہ نیچے والے کو, وہ نیچے والے کو. تو جس جو بچ کر آ جاتا ہے اور جس کے کان میں ایک آدھ بات پڑ جاتی ہے, وہ اپنے کاہن کو جا کر کے بتلاتا ہے کہ اوپر ہم نے آج یہ بات سنی ہے. تو کاہن ہوشیار چالاک ہوتا ہے, تو غور و فکر کر کے اس کے ساتھ اور بھی 5-25 باتیں ملاتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے, ایسا ہونے والا ہے, ایسا ہونے والا ہے, ایسا ہونے والا ہے, ایسا ہونے والا ہے. تو وہ ایک آدھ بات سچی نکل آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یار ایک مہینے پہلے اس کاہن نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ ایسا ہونے والا ہے. تو اس کو غیب کا علم نہیں ہے, یہ تو وہ اوپر جو فرشتے غیب کی باتیں جانتے تھے ان سے چوری کی ہوئی بات ہے. اس کو جوتشی کہتے ہیں، فورچون ٹیلر کہتے ہیں، مستقبل کی بات بتانے والے کہتے ہیں، غیب کی خبریں سنانے والے کہتے ہیں، عامل بھی کہتے ہیں کہ تمہیں جادو کیا ہے، جادو ہے، جادو اور فلاں نے جادو کیا ہے، فلاں نے جادو کیا ہے، نام بھی بتلاتے ہیں، تمہارا مال چوری ہو گیا ہے، فلاں نے چوری کیا ہے، اور لوگ مانتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں. تو یہ ایک گروہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن سے لوگوں کو عقیدت تھی، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ جانتے تھے کہ ڈھکوسلا ہے یہ، تو عقیدت والے بھی ان سے عقیدت رکھتے تھے مگر نبی نہیں مانتے تھے کہ آسمان سے اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یہ نبی ہے، یہ نہیں مانتے تھے. اور ظاہر ہے کہ جیسے ایک عامل ہے اپنا روب جھڑنے کے لیے اپنی ہیئت بناتا ہے، ایک مخصوص قسم کا لباس پہنتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، تو اسی طرح یہ بھی جو ہے ان کا مخصوص لباس ہوتے تھے، اور ان کی گفتگو کا طریقہ عام لوگوں سے الگ تھا، اور وہ رائم میں بولتے تھے، رائم میں بولتے تھے، مقفع اور مسجع کلام کرتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آپ کا کلام بھی عام کلاموں سے الگ تھا، تو انہوں نے سوچا کہ ان پر ایک الزام ہمیں یہ لگا دینا چاہیے کہ یہ کاہن ہے، تاکہ جو لوگ کاہنوں کو پسند نہیں کرتے وہ دور رہے، اگر سنے بھی تو ایسا سمجھے کہ یار یہ وہی کاہنوں والی بکواس ہے، ہمیں امپریس کرنے کے لیے کر رہا ہے، اور جو لوگ کاہنوں کو مانتے ہیں تو ان کو عقیدت تو ہوگی لیکن وہ ایسا سمجھیں گے کہ بس کاہن ہے، نبی نہیں ہے. حالانکہ کاہن اور نبی میں تو بہت فرق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی خاص قسم کا لباس نہیں پہنتے تھے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ کاہن جو ہے وہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے اور اس پر اجرت لیتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اعلان کرتے تھے کہ ما اسألکم علیہ من اجر، مجھے مزدوری نہیں چاہیے، اور میں تمہارے دنیا کے مسائل نہیں آخرت کے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تیسری بات یہ ہے کہ کاہن جو ہے، کاہن زمانے کے لوگوں کے جو نظریات ہیں اس کے خلاف نہیں بولتا، ورنہ دکان بند ہو جائے گی، اور نبی تو ہر قدم پہ زمانے کے نظریات کا ابطال کرتا ہے، اتنا فرق دونوں میں. پھر یہ کہ کاہن کی بات کسی کو سمجھ میں بھی نہیں آتی، آدھی سمجھ میں آتی ہے، آدھی نہیں آتی، اور پھر وہ جو ہے فصاحت و بلاغت کے معیار پر زیرو، اور نبی کا کلام حکمتوں سے بھرپور، بہت فرق دونوں میں. اور مجنون کہتے تھے، بھائی ایک اعلی درجے کی عقل کا مالک اسے آپ مجنون کہہ رہے ہیں. اور شاعر کہتے تھے. اور چوتھی بات یہ کہ خود قرآن کو گھڑتے ہیں، اعلی درجے کا لٹریری آدمی ہے. تو پہلی آیت کے اندر کہانت اور جنون کو لیا گیا ہے، اللہ جل جلالہ وامنوالہ نے کہانت اور جنون کو تو سائیڈ پہ ہی رکھ دیا کہ اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ جب آپ کو کاہن کہا جاتا تھا، مجنو کہا جاتا تھا، شاعر تو پھر بھی ایک عزت والی چیز تھی اس زمانے میں، تو آپ دلگیر ہوتے تھے کہ میں ان کو اللہ کا کلام سنا رہا ہوں اور یہ مجھے کاہن کہتے ہیں، مجھے مجنون کہتے ہیں، مجنون کی بڑ پر محمول کرتے ہیں اسے اور کاہن کی کہانت پر محمول کرتے ہیں. تو اللہ جل جلالہ وامنوالہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اس آیت کو اتار رہے ہیں کہ آپ ہمت مت ہارنا، فذکر، آپ یہ نصیحت کا اور سمجھانے کا کام کرتے رہیے. اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے اور اللہ جل جلالہ وامنوالہ سے لوگوں کو جوڑنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ نہ دیکھے کہ مجھے قوم اس کا صلہ کیا دے رہی ہے، میرا احترام کر رہی ہے کہ نہیں، میری عزت کر رہی ہے کہ نہیں، مجھے عظمت سے دیکھ رہے، وہ یہ دیکھے کہ میں کام کر رہا ہوں یا نہیں جس طرح میرے اللہ نے مجھے حکم کیا ہے. بس دائی اپنے کام میں لگے رہے، کام کرتا رہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فذکر, آپ نصیحت کرتے رہیے, آپ سمجھاتے رہیے ان لوگوں کو. فما انت, یہ فا جو ہے وہ تعلیل کے لیے آیا ہے, فما انت کیونکہ, اس لیے کہ آپ اپنے پروردگار کی نعمت سے, آپ اپنے پروردگار کے فضل سے کاہن بھی نہیں ہے اور مجنون بھی نہیں ہے. ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون, طلبہ کے لیے ہے کہ یہاں تقریباً 15 مرتبہ ام کا لفظ آیا ہے, مگر اکثر جگہ پر یہ استفہام کے لیے آیا ہے, عطف کے لیے نہیں آیا ہے, یہاں پر بھی استفہام کے لیے ہے, اور استفہام بھی استفہام انکاری توبیخ ہی. ام یقولون شاعر, کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں؟ ام یقولون ہوا شاعر, ہوا محذوف ہے, ام یقولون کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہو شاعر, کہ یہ شاعر ہیں؟ تو شاعر کاہن کا الزام لگا کر فارغ ہو جاتے تھے, مجنون کا الزام لگا کر فارغ ہو جاتے تھے, مگر شاعر کہنے کے بعد یہ کہتے تھے کہ دیکھو اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے, آپس میں بھی ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ دیکھو یہ شاعر ہے شاعر. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے نا کہ دو آدمی, پانچ آدمی, دس آدمی کسی کے برتری کو تسلیم بھی کرتے ہیں دل دل میں, مگر ایک دوسرے کو بھی تلقین کرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان میں سے ایک سرک نہ جاوے. تو آپس میں بیٹھ کر کہتے تھے, حالانکہ جانتے تھے کہ شاعر نہیں ہے, کہ دیکھو یہ شاعر ہے, اور شعرا دنیا میں بہت آئے ہیں, اور شاعر جب تک دنیا میں زندہ رہتا ہے اس کی محفلیں بھی لگتی ہیں, مجلسیں بھی لگتی ہیں, اور خوب واہ واہ ہوتی ہے, اور جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو دھیرے 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 اس کا معاملہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے, اور پھر لوگ جو ہیں کسی دوسرے شاعر کی طرح متوجہ ہو جاتے ہیں. اس سے زیادہ فکر مت کرو, ان کا معاملہ بھی اسی طرح ختم ہو جائے گا. ہم یقولون شاعر, کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں؟ نتربص به ریب المنون, ہم ان پر انتظار کر رہے ہیں موت کے حادثے کا. ریب کا معنی تو شک ہے, منون کا معنی موت, اور ریب کا معنی شک. تو یہ ریب کو حادثے کے معنی میں اس لیے لیا کہ حادثہ جو ہے ایڈورسٹی, کلامٹی, وہ کسی وقت بھی اچانک آ جاتی ہے. تو جیسے ریب کہ یہ شک و شبہ کی چیز ہے کہ ہوگا نہیں ہوگا, ہوگا نہیں ہوگا, تو اسی طرح اس کا بھی کسی کو پتا نہیں ہوتا کہ کب آ جاتا ہے. تو ہم اس کے اوپر انتظار کر رہے ہیں موت کے حادثے کا, اور جب موت واقع ہوگی تو ختم ہو جائے گا اس کا معاملہ. تو یہاں پر بھی یہی بات عرض ہے کہ آپ لوگ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے نفی کی ہے کہ وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ, ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری نہیں سکھائی ہے, اور ان کے لیے مناسب بھی نہیں ہے. اور پھر ان کا کلام آپ کے سامنے ہے, یہ جو قرآن مجید, یہاں کہاں شعر ہے, وزن شعری کہاں ہے, کون بیت کہاں ہے, مصرع کہاں ہے, شعر کہاں ہے, قصیدہ کہاں ہے. لیکن وہ جو کہتے تھے کہ شاعر ہے, اس کا یہاں رد نہیں ہے. یہاں رد اس بات کا ہے کہ یہ شاعر ہے اور اس کا انتقال ہو جائے گا تو اس کا معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا. تو حق تعالی شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ تم ان سے کہو کہ تربصوا, تم میرے مرنے کا انتظار کرو, فإنی معکم من المتربصین, اور بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا یہ کہنا کہ موت کا حادثہ اس پر جب طاری ہوگا تو موت کے حادثے کی وجہ سے اس کا مشن ختم ہو جائے گا, تو اصل موت مقصود نہیں ہے, مقصود مشن کا ختم ہو جانا. تو تمہارے ذہنوں میں جو یہ بات ہے کہ میں اپنے مشن میں ناکام ہونے والا ہوں اور میرا مشن آگے بڑھنے والا نہیں ہے, یہ تمہارا خیال ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا مشن کامیاب ہو جائے گا مجھے ختم کرنے میں, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا مشن آگے بڑھنے والا ہے اور قیامت تک رہنے والا ہے, اور تمہارا یہ مشن ختم ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موت کی نفی نہیں کر رہے ہیں کہ تم میرے مرنے کا انتظار کر رہے ہو تو تم بھی انتظار کرو, میں بھی انتظار کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ میں مرتا ہوں یا نہیں. موت کی نفی نہیں ہے, تم بھی انتظار کرو, میں بھی انتظار کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ میں خائب و خاسر ہوتا ہوں یا نہیں, میرا مشن ختم ہوتا ہے یا نہیں. فتربصوا, تم انتظار کرو, انتظار کرو, ٹھیک ہے, ایک سال, دو سال, دس سال, پندرہ سال, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں, ہم دیکھتے ہیں کہ کون کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام. اور اللہ جل جلالہ وعام منوالہ نے بہت دیر تک ان لوگوں کو انتظار نہیں کروایا. سن 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 13 سال تک رہے, پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے, اور مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد سن 2 ہجری میں ابھی مکمل 2 سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے, 1.5 سال ہوئے تھے ابھی. تو 1.5 سال کے بعد غزوہ بدر واقع ہوئی, اور غزوہ بدر میں ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے, ابو جہل سمیت. تو یہ جو پیشین گوئی اللہ نے کی, فتربصوا, ٹھیک ہے تم انتظار کرو میری ناکامی کا اور میں تمہاری ناکامی کا انتظار کرتا ہوں, دیکھتے ہیں کہ کون پہلے مرتا ہے. اور پھر آگے جو ہے, آگے ام تأمرہم احلامہم بہذا, ام تأمرہم احلامہم بہذا, یہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, جو کہ سید الانبیاء والمرسلین ہیں, یہ لوگ کبھی کاہن کہتے ہیں اور کبھی مجنون کہتے ہیں اور کبھی شاعر کہتے ہیں, اور ان کو مجنون, کاہن اور شاعر کہہ کر ان کی حیثیت کو لوگوں کے دلوں میں گھٹاتے ہیں, اور گھٹا کر یہ تصور کر رہے ہیں کہ ان کا مشن تو ختم ہو جائے گا, یہ زیادہ دیر تک چلنے والا نہیں ہے, یہ مشن آگے بڑھنے والا نہیں ہے. یہ جو ایسی باتیں کر رہے ہیں اور ایسی سوچ رکھتے ہیں, تو کیا ان کی عقلیں ان کو یہ بات سکھا رہی ہے؟ وہ کہتے بھی تھے خود کہ ہم بڑے عقل مند ہیں, اور عرب میں تو مشہور تھا کہ قریش بڑے عقل والے لوگ ہیں. تو قرآن جو ہے ان پر رد کر رہا ہے کہ یہ باتیں جو تم کہہ رہے ہو یہ عقل والی باتیں نہیں ہیں, عقل والی باتیں نہیں ہیں, یہ تو بہکی بہکی باتیں ہیں. مجنون تو تم خود ہو گئے ہو اس معاملے میں کہ تمہاری عقلیں کام نہیں کر رہی. ام تأمرہم احلامہم بہذا, یعنی کہ آپ حقیقت میں ایسا سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ سچ مچ اپنی عقلوں کو استعمال کر کے ایسا سمجھ رہے ہیں کہ یہ کاہن ہے اور یہ شاعر ہے اور یہ مجنون ہے, تم ایسا سمجھ رہے ہیں؟ نہ, ایسا نہیں ہے. ام ہم قوم طاغوت, یہ سرکش لوگ ہیں, سرکشی پہ اتر آئے ہیں, سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اپنی عقل کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. ان کی عقل بھی جانتی ہے کہ نہ کاہن ہے, نہ مجنون ہے, نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں. تو ام تأمرہم احلامہم بہذا, کیا ان کو ان کی عقلیں یہ اوپر مذکورہ باتوں کا حکم کر رہی ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ام ہم قوم طاغوت, یا یہ کہ یہ سرکش لوگ ہیں. یہاں ام جو ہے وہ عطف کے لیے آیا ہے. ام یقولون تقولہ, کیا ان کو ان کی عقلیں اس بات کا حکم کر رہی ہیں, یا یہ کہ یہ سرکش لوگ ہیں؟ یہ سوال پوچھا, اور سوال پوچھ کر کے یہ بتایا کہ نہیں, اصل بات یہ ہے کہ ان کی عقلیں یہ بات نہیں کہہ رہی ہیں, اس لیے کہ یہ باتیں تو سراسر عقل کے خلاف ہے. ادنا درجے کا عقل مند بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو کاہن کا کلام ہے اس میں اور شاعر کے کلام میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اگر کاہن ہے تو شاعر نہیں ہو سکتا, شاعر ہے تو کاہن نہیں ہو سکتا. اور مجنون تو بیکار بیچارہ نہ کاہن ہو سکتا ہے نہ شاعر ہو سکتا ہے. اب کبھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کاہن ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ شاعر ہے, تو کل جو کاہن تھا وہ آج شاعر کیسے بن گیا, اور کل جس کو شاعر کہہ رہے تھے آج کاہن کیسے بن گیا؟ جو شاعر تھا وہ پاگل کیسے, اس سے کہ پاگل تو شاعری کہہ نہیں سکتا, پاگل کہانت کر نہیں سکتا. تو اللہ تعالی شانہ جو ہے یہ استفہام انکاری ہے. امتا مروہم احلامہم بہذا, کیا انہیں ان کی عقلیں یہ مذکورہ باتیں سکھا رہی ہے؟ نہ 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 نہ, ان کی عقلیں کہتی ہے کہ تین چیزیں ایک شخص میں جمع نہیں ہو سکتی, تو پھر ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ام ہم قوم طاغون, یہ سرکش لوگ ہیں, یہ سرکشی میں کر رہے ہیں, سب کچھ جان بوجھ کر کے بھی کر رہے ہیں. اور آخری بات رسالت کے بارے میں, ام یقولون تقبل, کیا یہ لوگ کہہ رہے ہیں, یعنی ام یقولون انہ تقبلہ, کیا یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو گھڑ لیا ہے؟ بل لا یؤمنون, کہتے ہیں نا یہ بھی استفہام انکاری ہے. ام یقولون تقبلہ, کیا یہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھڑ لیا ہے؟ جی ہاں ایسا کہہ رہے ہیں, مگر انہیں بھی پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھڑا نہیں ہے. اس لیے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھڑ لیا ہے اور اپنے ذہن کی اختراع ہے یہ, اور خود اپنے دل دماغ میں یہ باتیں آئی ہیں اور لکھ لی ہیں, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اتنے فصیح و بلیغ انسان ہیں کہ اور فصاحت و بلاغت کے عالم معیار والے لوگ وہاں موجود نہیں, تو ان کو کہو گے اس جیسا کچھ کلام وہ بھی تو پیش کرے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام خود گھڑا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ لکھا ہے. تو اور بھی بڑے بڑے ادیب لوگ رہتے ہیں, بڑے بڑے شعرا رہتے ہیں, ان سے کہو کہ تم بھی اس کلام کا مقابلہ کرو. اور وہاں ایسا دستور تھا کہ ایک شخص جب کوئی کلام لکھتا تھا تو اسے کعبے کے اوپر لٹکایا جاتا تھا, اور کعبے کے اوپر لٹکانے کا مطلب یہ تھا کہ ہے کوئی جو اس سے بہتر مضمون لکھے, لٹرری ورلڈ میں کوئی ہے, تو دوسرا آدمی کوشش کرتا تھا, اور کوشش کرنے کے بعد جب اسے ایسا لگتا تھا کہ اس سے بہتر کلام میں نے لکھا ہے, تو وہ اسے چسپا کرتا تھا, اور دیکھنے والے دیکھ کر کے پھر جو مفضول کلام ہوتا تھا اس کو اکھاڑ لیتے تھے. وہ ذمہ دار ہوتے ہوں گے, تو کیوں نہیں, دوسرے کیوں نہیں لکھتے؟ اگر انہوں نے گھڑا ہے تو ان کو جھوٹا ثابت کرنے کا تو آسان طریقہ ہے. ام یقولون تقول, کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کو گھڑ لیا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں, ایسا نہیں. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کلام کو لے کر کے آئے ہیں اس کے اللہ کے کلام ہونے کو ماننے کے باوجود اپنی زبان سے تصدیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اصل پرابلم یہ, اور یہ دنیا کا دستور ہے. صرف باپ اور بیٹے کو دیکھ لیجیے آپ, باپ اور بیٹا انبن ہو گئی, اب بیٹے کے دل میں, باپ کے دل میں بیٹے کی نفرت پیدا ہو گئی. بہت گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ تین بیٹے ہیں, چار بیٹے ہیں, پانچ بیٹے ہیں, ایک بیٹے سے کسی بات پر پٹ آف ہو گیا, اور پٹ آف ہو گیا تو اب وہ اس کے کسی بھی کمال کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اور جو لوگ اس خاندان کو جانتے ہیں, اسی طرح گھر میں ماں, گھر میں دوسرے بھائی بہن, سب جانتے ہیں کہ بھائی نے یہ بہت ہی کمال والا کام کیا ہے, اور ابا بھی جانتے ہیں, مگر چونکہ یہ ان کے قائل نہیں ہے اس لیے تصدیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہاں میں مانتا ہوں, قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. کہ بلا یومینون کا معنی یہ ہے کہ ایمان نہیں لاتے, نہیں بلکہ یہ تصدیق نہیں کر رہے ہیں. بلا یومینون, یہ تصدیق نہیں کر رہے ہیں, ماننے کے لیے تیار نہیں. دوسری مثال دو میں, ایک مسجد ہے, اس میں امام صاحب ہیں اور بہت اعلیٰ درجے کے اوصاف کے مالک, علمی اعتبار سے, عملی اعتبار سے, تقوی, پرہیزگاری, پابندی, بیان کے اندر گفتگو کرتے ہیں تو موتی رولتے ہیں, لیکن دو چار مسلیوں کو ان سے تکلیف ہو گئی ہے. جس مجلس میں بیٹھیں گے ان کی برائی کریں گے, اور اگر کوئی ان کے اچھے اوصاف کو بیان کرتا ہے تو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور سب سننے والوں کو پتا ہوتا ہے کہ امام صاحب کے اندر 100% یہ کمال ہے, یہ سب جانتے ہیں. اور وہ دو تین مخالفین ہوتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ میرا دوست جو مخالفت کر رہا ہے وہ ہمارے مشن کی وجہ سے مخالفت کر رہا ہے, ورنہ امام صاحب بہت اعلیٰ درجے کے آدمی. یہ تحقیقی جواب ہے کہ یہ حضرات جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو گھڑ لیا ہے, وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ یہ تصدیق کرنے کے لیے تیار نہیں. ان کے دلوں میں دشمنی اور اناد اس درجے کو پہنچ گیا ہے. اور اب الزامی جواب, اس لیے کہ تو اب باطن کی بات ہے, اس کا تو انکار کر سکتا ہے آدمی کہ نا ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دشمنی نہیں, ہم حقیقت کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن انہوں نے خود گھڑ کر کے لکھ لیا ہے. تب تحقیقی جواب کہ فلیاتو بحدیث مثلہ, اگر انہوں نے گھڑ لیا ہے تو اس کے مانن ایک بات لے آؤ اگر تم سچے ہو تو. اور یہ چیلنج 1400 سال سے قرآن پکار پکار کر کر رہا ہے, اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک کرتا رہے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو دنیا ایک کفر عربی جانتی تھی, مگر وہیں جا کر کے معاملہ ختم نہیں ہوا کہ بھئی چلو ہمارے زمانے میں لوگ یہ کہیں گے کہ ہمیں عربی آتی ہوتی تو ہم بنا کر دکھاتے. ہر دور میں ہر قوم میں عربی زبان کے ماہرین رہے ہیں, پی ایچ ڈی کیا ہے عربی زبان میں. انگلینڈ میں بھی ایسے بہت پروفیسرز ابھی بھی ہوں گے اور گزرے ہیں کہ جنہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے عربی زبان میں, اعلیٰ درجے کی عربی جانتے ہیں ہر دور میں غیر مسلموں میں. اور سب کو یہ چیلنج ہے. اور یہاں پر جو ہے حضرات مفسرین نے دو باتیں لکھی ہیں کہ بے حدیث, حدیث کا مطلب پورا قرآن ہے, فلیاتو بحدیث مثلہ. یہ جو حدیث ہے خیر الحدیث کتاب اللہ, یہ اللہ کی کتاب پوری کی پوری یہ بات ہے, الحمد سے لے کر والناس تک یہ پوری بات ہے, اس کے مانند تم بھی ایک دوسری کتاب بنا کر کے لے آؤ. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالی شانہ نے کہا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, نہیں یہ وہی سوری بنو اسرائیل میں آئے تھے, قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ, جنات اور انسان اکٹھے ہو جائیں, الا ایتو بمثل ھذا القرآن, اس بات پر کہ وہ اس جیسا قرآن لے آئے, لا یاتون بمثلہ, اس کے مانند کو نہیں لا سکیں گے. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا, اگرچہ وہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے لیے معاون بن جائے. پورا قرآن بنا کر لے آؤ, ایک تفسیر یہاں یہ ہے. اور دوسری تفسیر یہاں یہ ہے کہ فلیاتو بھی حدیث کا معنی ہے کوئی ایک بات, کوئی ایک بات, یعنی ادنا درجہ ہے. پہلے یہ چیلنج ہے قرآن میں ایک جگہ پر کہ تم پورے قرآن جیسا دوسرا قرآن بنا کر کے لے آؤ 6000 سے زیادہ آیتوں کا. پھر ہے فاتو بیاشر سوری مثلہ, چلو بھائی پورا قرآن رہنے دو, 114 سورتیں, 10 سورتیں لے آؤ, اور 10 سورتوں میں بھی سورہ بقرہ جیسی نہیں, ان میں آتے نہ جیسی 10 سورتیں لے آؤ. اور نزول ہوا بسورت مثلہ, فاتو بسورت, ایک سورت. اور یہاں اس سے بھی زیادہ نزول ہے کہ ایک سورت بھی نہیں, چھوٹی سے چھوٹی سورت کی کوئی ایک بات, صرف ان میں آتے نہ کل کا اتر. چلو قل ہو اللہ احد, فلیاتو بھی حدیث مثلہ ان کانو صادقین, اس کے مانند کوئی ایک بات یا اس کے مانند بات لے آؤ اگر تم سچے ہو. اور یہ جو چیلنج ہے قرآن میں, ایک تو ہے نا کہ چیلنج, تو ایک چیلنج تو یہ ہے کہ تم اس جیسی کوئی صورت یا کوئی بات بنا کر لے آؤ, اور دوسرا ساتھ میں یہ ہے کہ اس میں کوئی احتمال نہیں ہے کہ شاید کوئی کر سکے گا کسی زمانے میں. ولن تفعلوا, تم ہرگز نہیں کر سکو گے. اب میرے بھائیو ذرا توجہ سے سنیے, جو اسلام کے دشمن ہیں اور 1400 سال سے اسلام کے دشمن رہے ہیں قیامت تک رہیں گے. بہت بڑی تعداد دنیا میں اس وقت بھی مسلم دشمنوں کی ہے اور وہ اسلام کو نابود کرنا چاہتے ہیں, مسلمانوں کو نابود کرنا چاہتے ہیں, یا یہ کہ صرف اسلام کی تقلید کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام اللہ کا مذہب نہیں ہے. تو دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان مذاہب کی طرف سے کوئی ایسا چیلنج ہمیں نظر نہیں آتا کہ جس سے ہم ایسا کہہ سکیں کہ بس یہ ایک کام اگر ہم کر لیں تو یہ جھوٹے ثابت ہوں گے سوائے اسلام کے. اور اسلام نے چیلنج کیا اور بہت آسان کام دیا. اگر اس کی دوسری تفسیر ہم لے لیں تو یہ کہ چھوٹی سے چھوٹی سورت کی ایک آیت یا پورے قرآن کی کوئی ایک آیت جیسی دوسری آیت بنا کر کے تم پیش کرو. اور ساتھ میں قرآن نے یہ کہہ دیا کہ ولن تفعلو, تم ہرگز یہ کام کر نہیں سکو گے. تو جو دشمن طاقتیں ہیں, دشمن قوتیں ہیں جو اسلام کو مٹانا چاہتی ہیں, جو اسلام کو غلط ثابت کرنا چاہتی ہے, اور اسلام کو غلط ثابت کرنے کے لیے او ہو 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 ان کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے کہ کبھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے تعدد کے مسئلے کو اٹھاتے ہیں اور اس میں کتنی کتنی دلیلیں ان کو پیش کرنی پڑتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نکاح کے مسئلے کو اٹھاتے ہیں, اور آج تک یہ مجنون کہنے والے لوگ بھی ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ہسٹیریا کی بیماری تھی اور آپ پر ایسا دورہ پڑتا تھا جنون کا, اور جنون کا دورہ پڑتا تھا اس وقت جو ہے جو کچھ بکتے تھے وہ یہ قرآن بن گیا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی تو ایک معجزہ ہی ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک ہسٹیریا کے جتنے بیمار پڑے ہیں ان کی بڑبڑاہٹ سے تو ایک دو صفحے کی کتاب بھی وجود میں نہیں آئی, دو صفحے کا لیفلیٹ وجود میں نہیں آیا. ہسٹیریا میں کوئی ایسی باتیں کرے, اور یہ کہ وہ پھر ایسی کتاب بن جائے کہ غیر متعصب یہودی, غیر متعصب نصرانی, غیر متعصب ہندو, غیر متعصب سکھ, ہر شخص یہ تسلیم کرے کہ بھائی اللہ کی کتاب ہے یا نہیں, وہ نہیں مگر کتاب بہت اچھی ہے, اسے کتاب کہی جانے کے قابل ہے کہ اعلیٰ درجے کی کتاب ہے, اس میں بڑے اچھے اچھے مضامین ہیں. ہسٹیریا میں آدمی بک بک کرے اور وہ یہ تیار ہو جائے. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں خود ایسے لوگوں پر جنون طاری ہوتا ہے اور اس جنون میں کیا کیا بک جاتے ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا, کتنی کتنی محنتیں کی انہوں نے. تو جو اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس لے کر کے چلتے ہیں اور لاکھوں کا خرچہ کرتے ہیں قرآن کی تقلید کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے, تو کیا انہوں نے یہ ولن تفعلو کا ایک چھوٹا سا جملہ نہیں پڑھا ہوگا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہرگز تم ایک سورت نہیں بنا سکو, اور سورت ہے قرآن نہیں, ایک سورت نہیں بنا سکو گے. تو انہوں نے ضرور آپس میں ایک دوسرے سے کہا ہوگا کہ بھئی اسلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے سب سے آسان کام یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی سورت جیسی ایک سورت عربی میں بنا کر کے پیش کر دیں اور ہم کہیں کہ بھئی چلو منصف 8-10 آدمیوں کو لے لو, کچھ مسلمان ہیں کچھ غیر مسلم ہیں, اور اس پر مناقشہ ہو جائے کہ ان آتینہ میں زیادہ فصاحت ہے یا اس میں زیادہ فصاحت ہے, اس میں زیادہ بلاغت ہے اس میں زیادہ بلاغت ہے, چلو پتہ ضرور سوچا ہوگا. اور ایسے واقعات بھی ہیں کہ اعلیٰ درجے کی عربی جاننے والوں کو یہ کام سونپا گیا, غالباً ابن مقفع اس کا نام ہے, یا وہ ان کو سونپا گیا اور بیٹھ کر کے کہا کہ اعلیٰ درجے کی فصاحت و بلاغت والی ایک کتاب لکھو, قرآن پڑھنے کا نہیں تم کو, اسے کہ قرآن پڑھنے جائیں گے تو تم چکر میں پڑ جائیں گے کہ تم پہلے لکھو, مگر آپ کے پاس جو طاقت ہے اعلیٰ درجے کی فصاحت و بلاغت لکھو تاکہ ہم فصاحت و بلاغت دکھا دیں, مضامین الگ الگ ہو تو کوئی حرج نہیں. دیکھیں انہوں نے کام مکمل کر لیا, ایک بند کوٹھڑی میں بیٹھ گئے, لکھتے لکھتے کئی مہینے گزر گئے, اور جب کام سے فارغ ہو گئے تو بہت تھکے تھکائے ہوئے باہر نکلے ذرا یوں تفریح کے لیے, تو مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا بچہ قرآن مجید پڑھ رہا تھا, اور ان کی خوش قسمتی تھی اللہ نے ذلت سے بچا لیا کہ باہر نکلے تو وہ طالب علم قرآن پڑھ رہا تھا تو سب سے پہلی آیت جو ان کے کانوں میں پڑی وہ یہ تھی، یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغید الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. ایک آیت سنی اور ان کے تو حواس ہی ختم ہو گئے. ایک آیت سنی کہ میں اس کے مقابلے میں پوری کتاب تیار کرتا رہا، اتنے مہینوں کی محنت، وہ واپس کمرے میں فوراً گئے اور اس سے پہلے کہ کسی کی اس میرے کام پر نظر پڑ جائے پھاڑ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تو کوششیں تو کی ہے، بہت لوگوں نے کوششیں کی ہے، تفسیر کی کتابوں میں واقعات ملتے ہیں، پر آج بھی ضرور اس پر مشورے ہوتے ہوں گے کہ بس ایک. اور اس وقت یہ گئے گزرے دور میں تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ بنا ڈالے تو کس کو فصاحت و بلاغت کا علم ہے، تو بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کر سکتے ہیں لیکن کسی کی ہمت ہی نہیں ہوتی. ولن تفعلوا، یہ قرآن نے یہ کہا کہ اگر تمہیں شک ہے ہم اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے ہمارے بندے کے اوپر اتاری ہے تو فاتو بسورت مثلی، اس کے مانند بس ایک ٹکڑا لے کر کے آؤ، ایک سورت لے کر کے آؤ. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَنْ تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، یہ ہے قرآن کی طرف سے سب سے ہرگز نہیں، یعنی پیشن گوئی ہے. یہ ہم مسلمانوں کے لیے قرآن کی اللہ کی کتاب ہونے کی سب سے بڑی دلیل کہ آج تک نہیں کر سکے اور انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں کر سکیں گے. تو اللہ تعالی شان و ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن گھڑ لیا ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں کو اس کی تصدیق نہیں کرنی ہے، یقین تو ہے دل میں، اور ہماری طرف سے ان کو چیلنج ہے کہ اس کے مانند ایک بات لے کر کے آؤ، اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا، اگر انہوں نے گھڑ لیا ہے تو تم بھی گھڑ سکتے ہیں، تم بھی ایسی ایک بات پیش کر. تو یہ سورہ طور میں جو بنیادی مسائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ مرنے کے بعد کی ایک زندگی ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اور اللہ کا وجود ہے، اللہ ایک ہی ہے، تو یہ رسالت کے سلسلے میں جو ان کی طرف سے کچھ قدغن ہوتی تھی تو ان کی وضاحت قرآن کر رہا ہے. اللہ جل جلالہ وامن والہ کا ہمیں بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس گئے گزرے دور میں ہر قسم کی ہماری کمزوریوں کے باوجود بھی جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا اللہ ہے تو دل کہتا ہے کہ ہاں ہے، کتنے ہیں تو کہ ایک ہی ہے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو دل کہتا ہے کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے کہ بھائی یہ قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، مرنے کے بعد زندہ، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور اللہ نے ہماری کوشش کے بغیر محض اپنے فضل و کرم سے یہ دولت دی ہے. اللہ تعالی شانہ ہماری حفاظت فرمائے، فضل فرمائے، اور اللہ تعالی شانہ اس کی حفاظت فرمائے موت تک، اور اعلیٰ درجے کے ایمان کے ساتھ ہمیں بلائے. اللہ قرآن سے وابستگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی شانہ قرآن کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، اور اس پر عمل کرنے کی، اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. بھائی حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے سعود افریقہ میں، ڈاکٹر ہنسا صاحب، ڈاکٹر عبد القادر ہنسا صاحب، ماشاءاللہ جب ہم ان کو دیکھتے تھے، یہاں لیسٹر ہماری اکیڈمی پر بھی تشریف لائے ہیں، اور ابھی میرا ڈرمن کا جو دو سال پہلے سفر ہوا تھا، ڈیڑھ سال پہلے، تو دو تین دن پیٹر میرٹس برگ وہ میرے وہاں جانے کی وجہ سے وہ تشریف لائے اور ماشاءاللہ ساتھ ساتھ رہے اور بہت توازو کے ساتھ رہے. تو ایسا اندازہ نہیں ہوتا کہ ایم بی بی ایس ہے، ایسی حضرت کی صحبت سے فائدہ ان کو ہوا کہ حضرت کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے. ایسا لگتا ہے کہ مولوی آدمی ہے. تو ان کا انتقال ہو گیا ہے. دیکھو اکابر علماء کرام بزرگان دین اٹھتے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالی شان ہو گئے فضل فرمائے فضل فرمائے فضل فرمائے. کہنے لگے کہ ان کے بھانجے حافظ قاسم صاحب کا ہم سے محبت کا تعلق ہے, وہ حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. تو انہوں نے تفصیل یہ بتائی کہ بیمار ہو گئے اور کووڈ کے آثار تھے. تو ان کو کہا گیا کہ بھائی ہاسپٹل آپ کو جانا چاہیے, تو خود تو ڈاکٹر ہیں. تو کہنے لگے کہ نہیں میں اب گھر ہی میں رہوں گا, میں ہاسپٹل نہیں. کہا کیوں؟ تو کہ میں ایمان والوں کی موجودگی میں مرنا چاہتا ہوں. اگر آپ مجھے ہاسپٹل بھیج دیں گے تو وہاں میرے دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی ایمان والا نہیں ہوگا. ایمان والوں کی مجھے ضرورت ہے مرتے وقت. اللہ کرے کہ رحمت فرمائے. تو ان کے لیے مغفرت کی دعا. دوسرا یہ کہ ہمارے لیسٹر کے ایک بہت پرانی شخصیت کا انتقال ہو گیا ہے, یوسف بھائی کاسو. اس علاقے میں سب ان کو جانتے ہیں, ہماری مسجد نور کے ذمہ داروں میں سے رہے تھے اور ہماری دعوی اکیڈمی پر نماز بھی پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. کافی بوڑھے ہو گئے تھے, بیمار بھی چلتے تھے, ہم سے محبت رکھتے تھے. ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی. یہ ہمارے والد صاحب کے زمانے میں بھی کمیٹی میں تھے اور مجھے جب مسجد سپرد, میں جب امام بن کر کے گیا تب بھی کمیٹی میں تھے اور مجھے مسجد سپرد کرنے والوں میں یہ بھی تھے. تو آج ان کی مغفرت کی دعا کیجیے, سارے ثواب بھی کیجیے. اللہ تعالیٰ شانہ ان لوگوں کی مغفرت فرماوے, تمام مرحومین کی مغفرت فرماوے, تمام بیماروں کو شفا عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو غفلت سے بیدار فرما دے اور موت کی تیاری کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك واجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده. اللهم نورنا بنور القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا بالقرآن العظيم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. رحم کا کرم کا يسر سهولت کا عفو عافیت کا فضل و عنایت کا معاملہ فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ہماری لغزشوں سے درگزر فرما. صراط مستقیم پر چلنے کی, چلانے کی, جمنے کی, جمانے کی توفیق عطا فرما. مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما. آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما. الہ العالمین جہنم سے ہماری حفاظت فرما. بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما. انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی رفاقت عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے ظاہر کی باطن کی اصلاح فرما. الہ العالمین ہمیں علم نافع نصیب فرما. الہ العالمین اس میں برکت عطا فرما، اس میں نور پیدا فرما، الہ العالمین اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اسے پورے عالم میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین، اور اس کے لیے وسائل مہیا فرما اے اللہ حق کی حفاظت فرما، حق کا بول بالا فرما الہ العالمین، حق کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما الہ العالمین، مسلمانوں کے آپس کے انتشارات کو ختم فرما، سب کو ایک اور نیک بنا دے الہ العالمین، ممالک اسلامیہ کو خوب ترقی عطا فرما اے ارحم الراحمین، مرحومین کی مغفرت فرما الہ العالمین، ان کے لیے آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، جہنم سے ان کی حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے ان کی حفاظت فرما اے ارحم الراحمین، جو موت کے قریب ہیں ان کے لیے موت کو آسان فرما، جو زندہ ہیں انہیں سچی پکی توبہ کر کے نیک عمل کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرما، کسی کا محتاج نہ بنا الہ العالمین، کسی کا محتاج نہ بنا اے ارحم الراحمین، ہم سب کو حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، ولایت والا خاتمہ نصیب فرما، تیری رضا والا خاتمہ نصیب فرما، پورے عالم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما الہ العالمین، جو اولاد سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما الہ العالمین، جن خاندانوں میں جھگڑے ہیں الہ العالمین ختم فرما الہ العالمین، مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، دعوت کے کاموں کی خوب حفاظت فرما اے ارحم الراحمین، جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، جو ہم سے متوقع ہے، جن کا ہم پر حق بنتا ہے، جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے محبین، محسنین، سب متعلقین اور پوری امت کے دنیاوی اخروی تمام جائز مقاصد کو پورا فرما الہ العالمین، اس وبا کو دور فرما الہ العالمین، اس وبا کو دور فرما، تیری پکڑ سے ہم سب کی حفاظت فرما الہ العالمین، تیری لعنت کو لانے والے اور تیرے غصے کو لانے والے اور الہ العالمین تیری پکڑ کو لانے والے ہر کام سے ہماری حفاظت فرما الہ العالمین، ہر اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری خوشی کا ذریعہ بنے اے ارحم الراحمین، ہمیں اپنا محبوب بنا لے، ہمیں اپنے عشاق میں شامل فرما لے الہ العالمین، مشائخ، علماء کرام اور دین کے خدام کی عمروں میں برکت عطا فرما الہ العالمین، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما اے اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم اللہم انا نسألک من خیر ما سألک عبدک ونبیک ونعوذ بک من شر ما عاد منہ عبدک ونبیک اللہم انا نسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا ورشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين